मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज और भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहु ने हमें दुनिया की ये जिंदगी मुख्तसर सी जिंदगी दी है। अब तक हम सुनते आ रहे हैं भाई,
बंदा वो होता है जो जिसका बंदा होता है उसके हुक्मों पर चलता है, उसके तरीकों पर चलता है, वो जिधर को जाने बोलता है उधर जाता है। तो ये कलमा देकर भेजा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर ने जो ये ऐलान किया, या अय्युहन नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, तुम कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तो तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। और ये फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मतलब ये है कि अल्लाह को अपना माबूद इकरार करके, यकीन करके, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह मेरा मालिक है, इसके इकरार दिल से हो और दिल में इस इकरार के साथ, दिल के इस इकरार के साथ वो इस कलमे को पढ़ ले और फिर अपनी जिंदगी बंदगी की जिंदगी बना ले, अपनी जिंदगी बंदगी की जिंदगी बना ले। जैसे मालिक के सामने बंदा होता है वैसी जिंदगी बनाए, बस यही है। खाने से मना नहीं, पीने से मना नहीं, कमाने से मना नहीं है, और दुनिया के जो काम हम करते हैं कोई किसी काम से रोका नहीं गया, ये सब तुम काम करो लेकिन मेरा बंदा बन के करो, बस ये है, बंदा बन के करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे हैं ऐसे बैठे जैसे गुलाम बैठते हैं। तो एक औरत ने कहा, तो देखो देखो तो गुलाम की तरह बैठ के खाना खाता है, गुलाम की तरह बैठ के खाना खाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे बड़ा गुलाम कौन होगा, मुझसे बड़ा गुलाम कौन होगा। मेरे महतरम दोस्तों, बुजुर्गों, कलमे में हम कहते हैं ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह भी कहता है, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिहि, अल्लाह ताला ने अपने बंदे को मक्के से बैतुल मुकद्दस ले गए, अपने बंदे को। कौन है ये बंदा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे नबी, बंदगी के नमूने, बस उनकी तरह दुनिया के हर काम को करना है। आप जो है कमाने का काम भी किया है आपने, और आपने जो है घर का काम भी किया है, नमाज भी पढ़ी है, इबादत भी की है, दुनिया के जितने काम हो सकते हैं एक इंसान के लिए, वो सब काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया कि भाई मैं जैसे करूं वैसे तुम भी करो। फरमा तला फरमाते हैं, ये मेरे बंदे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बंदा है, खुद अल्लाह ताला इसकी शहादत देता है, गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदे हैं, लिहाजा तुम मेरे बंदे के नमूने पर चलो। जब आदमी بندگی کا اقرار کر دے لا الہ الا اللہ اور پھر کہے محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی دنیا کی زندگی کو اختیار کرے کھانے میں پینے میں سونے میں کمانے میں کپڑا پہننے میں لوگوں سے معاملات کرنے میں سیکھنے سکھانے میں لوگوں سے باتیں کرنے میں اپنے اخلاق میں ہر کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں. تو یہ طریقہ کا اختیار کرنا اس طرح چلنا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. کھانا کھانے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھانا کھائے تو کوئی مشکل نہیں. اسی طرح نماز پڑھے روزہ رکھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو زکات دو حج کرو یہ سب خاص خاص عبادت ہیں. یہ خاص خاص عبادتیں ہیں اس کو بھی کرو اور تمہاری دنیا کی زندگی میں ہر کام کو تم بندہ بن کے کرو بندہ بن کے کرو. بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے تو بندہ بن کے رہو. رات کو سونا ہے بندہ بن کے سو. دن کو کمانے کے لیے جانا ہے تو بندہ بن کے کماؤ بندہ بن کے کماؤ. زندگی کے ہر کام کو بندہ بن کے کرو. ہر وقت تمہارے خیال میں یہ رہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا اور نبی کے طریقے کے مطابق بندگی کروں. نماز بھی نماز روزہ حج زکات یہ مخصوص عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے چند عبادت کا حکم دیا ہے اس کو بھی چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس کو بھی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی آزاد نہیں ہے کہ بھائی نماز پڑھ لی اللہ کی بندگی کر لی اب جو ہے میں کسی اور کی بندگی کروں. ایسا نہیں کہ نماز پڑھو نماز میں تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو نماز کے بعد بھی نماز کے باہر بھی تم اللہ کا بندہ بن کے رہو. بس یہ بات ہے. جو آدمی بندہ بن کے دنیا میں زندگی گزارے گا اس کے ہر کام سے آخرت بنے گی اس کے ہر کام سے آخرت بنے گی. وہ کھانا کھائے اس سے بھی آخرت بنے گی وہ کمائے اس سے بھی آخرت بنتے کمانے گیا ہے مزدوری کر رہا ہے دن بھر مزدوری شام کے وقت جو گھر میں واپس آ رہا ہے تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں گھر واپس آنے سے پہلے شام کو گھر واپس آنے سے پہلے پہلے اس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. اور دن بھر کمایا اللہ کا بندہ بن کے کمایا اللہ نے کہا حلال چیزیں لو حرام مت لو حلال طریقے سے کماؤ حرام طریقے سے مت کماؤ. تو کمانے کے اندر اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے بندہ بن کے کماتا ہے تو ہر وقت یہ سوچتا ہے بھائی مجھے حرام نہیں دینا میرے مالک نے حرام لینے سے منع کیا مجھے حلال لینا ہے اس لیے کہ میرے مالک نے حلال لینے کا حکم کیا تو اللہ کا بندہ ہوں میں لہذا حرام نہیں لیتا حلال لیتا ہوں. تو یہ حلال کما کے جب گھر میں آتا ہے اور گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرتا ہے تو اس کی کمائی سے اس کی بیوی جو لقمہ منہ میں لیتی ہے تو ہر لقمے پر اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے کمائے ہوئے مال سے اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے, بچوں کے پیچھے خرچ کرتا ہے, تو ہر خرچہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کا ثواب لکھا جاتا ہے. صدقہ کا ثواب لکھا جاتا ہے. کوئی فقیر ہے, آیا ہے اس کے پاس, کچھ مانگا ہے, جو کچھ اس نے فقیر کو دیا وہ تو صدقہ لکھا جائے گا, لیکن اس کے پاس کچھ ہے نہیں تھا. تو اس نے ہنسمکھ فقیر کو رخصت کیا, بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے, اگر ہوتا میں تمہیں دیتا, اللہ تمہارے کمائی میں ہمت تمہاری تم کو اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا کرے, دعا بھی دے دے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہنسمکھ رخصت کرتا ہے. تو یہ ہنسمکھ رخصت کرنا یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے, یہ بھی صدقہ ہے. حالانکہ اس نے پیسے نہیں دیے, کچھ کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں, وہ ہنسمکھ اس کو رخصت کرتا ہے. یہ ہنسمکھ رخصت کر دینا یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں میں بتا رہا, ان چیزوں میں بھی آخرت بنتے ہیں. ہم کوئی نماز پڑھے بندہ بن کے, تو بندہ بن کے نماز پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اپنا مالک سمجھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو, جیسے ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, مالک دیکھ رہا ہے تو غلام کی کیا حالت ہوگی, بھائی وہ بہت ہوشیاری سے کھڑے ہوں گے, کوئی غصہ کی نہ ہو جائے, کوئی مالک کسی حرکت سے ناراض نہ ہو جائے, ایسے کھڑے ہوں گے. تو کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو نماز میں جو ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا مالک جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے, میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوا, مالک کے سامنے کھڑا ہوا. اور ہمارا مالک کیسا ہے, وہ باہر کو بھی دیکھتا ہے اور اندر کو بھی دیکھتا ہے. دنیا کے مالک تو باہر کو دیکھتا ہے لیکن دل کی حالت اندر کو نہیں دیکھتا, لیکن ہمارا مالک ایسا ہے کہ باہر کو بھی دیکھتا ہے, اندر کو بھی دیکھتا ہے, جو ظاہر ہے اس کو بھی دیکھتا ہے, جو کپڑے کے نیچے چھپا ہوا ہے وہ بھی دیکھتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. دل میں کیا گزر رہا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے, اس کو بھی علم ہے, اس کا بھی علم ہے. علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کے اشارے سے جو خیانت کی, آنکھوں کے اشارے سے کسی کو آنکھ مار دیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا, لیکن جس کو آنکھ مارا اس کو پتہ چل گیا, اور کس کو پتہ چلا, ہمارے مالک کو پتہ چلا, اللہ کو پتہ چلا, ہاں اس نے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں اور دل کے اندر جو خیال گزر رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں, اچھے خیال گزر رہے ہیں, برے خیال دل کے اندر گزرا ہے تو برے خیال کو بھی جانتے ہیں, اچھے خیال کو بھی جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. ایسا مالک ہے اس کے سامنے کھڑا ہوا, اللہ اکبر. ہمارا مالک جو ہے سارے مالکوں سے بڑے ہیں. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور دنیا میں جتنے لوگ مالک ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں سب سے بڑے اللہ مالک ہے.
ایسا مالک ہے کہ سب سے بڑے ہیں. جتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑے ہوئے کسی وزیر کے سامنے آدمی کھڑا ہو جائے تو کیسا کہنے گا, کتنے ہوشیاری سے کھڑا ہوگا اور زور سے نہیں کھانسے گا. لیکن وزیر صاحب ناراض ہو جائیں گے, ارے بھائی یہاں میرے سامنے کھڑے ہو کر کھانس رہے ہو. زور سے نہیں بولیں گے, ذرا زور سے نہیں بولیں گے. ہاں معمولی عادت کے مطابق جیسے آواز ہے اسی آواز سے بات کریں گے اور چیخ چیخ کے بات نہیں کریں گے, چیخ چیخ کے بات نہیں کریں گے. تو ایسے مالک کے ساتھ وزیر کے سامنے کھڑا ہوا تو کھانستا نہیں آدمی, کھانسی کو دباتا ہے, جمائی آتا ہے اس کو بھی دباتا ہے اور بالکل ایسے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کھڑا ہونے کو دیکھ کر وزیر صاحب خوش ہو جاتے ہیں. ہمارا اللہ جو ہمارے مالک ہیں وہ ایسے دنیا بھر کے وزیروں سے بھی بڑے ہیں. سارے وزیروں کو وزارت وہ خود دیتا ہے, وزیر بناتا ہے, وہ کسی کو وزیر بناتا ہے, کسی کو وزارت سے نکال دیتا ہے, اتار دیتا ہے, کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور کسی سے بادشاہی چھین لیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. کسی کو عزت دیتا ہے, کسی کو ذلت دیتا ہے, عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے عزت دے دی, جسے چاہے ذلیل کر دیا, شاہی پوشاک میں ذلیل کر دیا اور فقیر کی پوشاک میں اس کو عزت دے دی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو عزت دے دی حالانکہ ان کے پوشاک کیا ہیں, پتے پرانے ہیں, چادر اڑے ہوئے ہیں, صرف ستر ڈھاپ ڈھانپے ہوئے ہیں, کپڑے بھی پورا نہیں ہے لیکن عزت دے دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار ہوئی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کے لیے گئے, ساتھ میں کچھ صحابہ بھی تھے. جب دروازے کے قریب پہنچے حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اندر نہ آئیے, اس لیے کہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ باپ ہونے کے باوجود بیٹی کے سامنے آ سکیں, اتنا کپڑا بھی نہیں ہے. تو صحابہ یہ سن کر جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر کر دیا اور کہا کہ بیٹی اس سے اپنے بدن ڈھانپ لو. اور پھر صحابہ کی طرف دیکھے, دیکھا کہ سب کی آنکھوں میں آنسو ہے, دو جہان کا بادشاہ ہے, کتنے عزت والے ہیں اللہ کے پاس, اور ان کی صاحبزادی ان کی یہ حال ہے, کپڑا نہیں ہے. تو کپڑا نہیں ہے صحیح, لیکن عزت کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں, رو نہیں, میری یہ بیٹی جنت میں تمام عورتوں کے سردار بنی. انا ابنتی ان ابنتی هذه لسیدۃ نساء اہل الجنہ. جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی سب عورتوں کی سردار میری یہ بیٹی. اللہ نے ان کو ایسی عزت دی ہے, ایسی عزت دی ہے, قیامت تک کسی باپ کے گھر میں ایسی بیٹی پیدا نہیں ہوگی, ایسی عزت والی بیٹی. لیکن کپڑا نہیں ہے, اسی لیے اللہ نے عزت دی ہے. تو ایسا مالک ہے جسے چاہے عزت دے دیں, جسے چاہے
ذلیل کر دے, بہت جلال والے ہیں, عذاب بہت سخت دیتے ہیں اور بہت رحمت والے ہیں, بہت رحمت والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں, سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں, ارحم الراحمین. تو اسی طرح نماز میں کھڑے ہو اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, اور اللہ سے سرگوشی کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ نماز کے اندر اللہ سے مناجات کرتا ہے, یعنی سرگوشی کرتا ہے, چھپکے چھپکے اللہ سے بات کرتا ہے. تیسرا جو ہے, جو نماز پڑھی یہ نماز قبر کے اندر اس کے لیے روشنی بنے, روشن چہرہ والے قبر میں حاضر ہوں گے اور قبر والے کہیں گے بھائی تم کون ہو, میرا قبر تو اندھیرا تھا اب تمہاری وجہ سے روشن ہو گیا, تم کون ہو؟ وہ کہیں گے آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں, ارے میں آپ کی نماز ہوں, اللہ نے مجھے ایسے روشن چہرہ دے کر آپ کے قبر میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے قبر کی وحشت کو دور کروں اور آپ کے قبر کے اندھیرے کو دور کروں. یہ نماز, اسی طرح ساری عبادات یہ آخرت میں کام آنے والے ہیں. میرے محترم دوست بزرگوں, اللہ نے جو علم آسمانوں سے اتارا ہے اس علم کے سیکھنے سکھانے میں کوئی بیٹھ جائے, کوئی وقت دے دے اس میں, اس کو سیکھے, اللہ کے احکامات کو سیکھے, یہ سب کچھ سیکھے, تو میرے محترم دوست بزرگوں اس سے بھی آخرت بنتے ہیں. کوئی اللہ کا ذکر کرے تو ذکر سے بھی آخرت بنتے ہیں. کسی نے ذکر میں کہا سبحان اللہ تو کتنا بنا, یہ احد پہاڑ سے بھی بڑا, جبل احد سے بھی بڑا, اور جبل احد جو ہے احد کی پہاڑ جو ہے 9 کلومیٹر ہے, اس سے بھی بڑا ملا. کہاں ملیں گے یہ؟ آخرت میں ملیں گے. یہ آخرت ہے. جس نے کہا لا الہ الا اللہ, فرمایا لا الہ الا اللہ اعظم من احد. جس نے کہا اللہ اکبر, تو فرمایا اللہ اکبر اعظم من احد. ہر کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے وقت حضور کے ذریعے سے اپنے امت کو, حضور کی امت کو یہ پیغام دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے. آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ جنت چٹیل میدان ہے, کوئی درخت وغیرہ کچھ نہیں ہے, جس کا جی چاہے وہ اپنے جنت میں درخت لگائے, باغ بنائے. باغ کس سے بنتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھے, ہر کلمے کے بدلے ایک درخت لگتے جنت میں. تو میرے محترم دوست بزرگوں, اسی طرح ہر چیز سے دنیا میں جتنے بھی کام کاج کرتے ہیں لوگ, اس سے جو ہے آخرت بنتے ہیں, آخرت بنتے ہیں. کونو عباد اللہ اخوان, بھائی بھائی بن کے رہو تو اللہ کے بندے ہو, تم سب اللہ کے بندے ہو, دنیا میں بھائی بھائی بن کے رہو. اور اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنت, میں نے جنت بنائی اپنے بندوں کے لیے, تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, آپس میں بھائی بھائی بن کے بندے بن جاؤ. اور بندوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کہ تم میرے بندوں میں شامل ہو کر جنت, میرے جنت میں داخل ہو جاؤ. ہر بات, اس لیے ہر کام کو اپنی مالک کے خوش کرنے کے لیے کرنا ہے, اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. مالک سے کچھ لینا ہو تو مالک کی خوشامد کی جاتی ہے, کسی سے بھی کوئی چیز لینا ہو اس کی خوشامد کی جاتی ہے, اس کو راضی کیا جاتا ہے,
ناراض کر کے کوئی چیز نہیں لے سکتے, راضی کرنا ہے. اس لیے اپنی بندگی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. میرے محترم دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ذمہ داری دی ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں, تم آخری امت ہو, میں آخری نبی ہوں. آخری نبی ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری اپنی امت پر ڈالی, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اپنی بندگی دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ میرے بعد تم پوری دنیا میں اللہ کی بندگی قائم کرنے کے لیے محنت کرنا, اس کے لیے اپنی جان مال قربانی دینا.
ہمارے کفیل ہیں اللہ تعالیٰ, ہماری روزی کے ذمہ دار ہیں, اور صرف اتنا ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو اور اطمینان رکھو. جو اللہ پر توکل نہیں کرے گا, اللہ پر ایمان نہیں رکھے گا, وہ پریشان ہوگا. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے کہاں میرے لیے روزی پیدا کیا ہے, اور ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے, اور کیسے ہمارے پاس وہ روزی پہنچے گی. وہ پریشان ہوگا ہر بات میں. اس پریشانی کی وجہ سے ساری دنیا میں چکر لگاتا پھرے گا. ساری دنیا میں ہم روزی کی تلاش میں جاتے ہیں, روزی تلاش کرتے ہیں, تو روزی کی تلاش میں پریشان ہوں اور سرگردہ ہوگا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی امریکہ جاتا ہے, کبھی آسٹریلیا جاتا ہے. یہ ساری جہاز, ہوائی جہاز, ریل اور بسیں مسافروں سے بھری ہوئی, یہ سب لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ سب لوگ روزی کی تلاش میں نکلے ہیں, پریشان ہیں. وہ پریشانی کے عالم میں کوئی تو جہاز میں پھر رہا ہے, ہوائی جہاز, اور کوئی ریل گاڑی سے پھر رہا ہے, کوئی بسوں سے چل رہا ہے, اور حیران پریشان ہے. کوئی زمین میں پریشان ہے, کوئی تجارت میں پریشان ہے, اور کوئی کہیں دفتروں میں پریشان ہے. ساری دنیا پریشان ہے, اور یہ پریشانی صرف اس لیے ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل یا تو نہیں ہے یا کمزور ہے. کافروں کو تو ہے نہیں, اور جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کمزور ہے. اسی لیے یہ دعوت کی محنت ہے, تبلیغ کی محنت ہے, کہ بھائی اپنے ایمان کی ایمان کو طاقتور بنائیں, اللہ پر اعتماد کو بڑھائیں, اللہ کی بات پر یقین کریں, اللہ کے وعدوں پر یقین مضبوط کریں. اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اور ایمان میں ترقی پیدا کر, ترقی حاصل کرنے کے لیے ایمان میں ترقی کرے, اور ایسا ترقی کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر اس کو 100% یقین ہو جائے کہ ایسا ہی ہونا ہے, ہونے والا ہے, ایسا ہی ہونے والا ہے, اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری موت نہیں آئے گی جب تک تمہارے پیشانی کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین نہ ہو, تمہاری پیشانی کے خون سے تمہاری داڑھی نہ بھیجے, تو موت کی علامت بن جاتی. اس پر ایسا یقین ہوا کہ وہ دیوار کے پاس بیٹھے تھے, لوگ کہہ رہے تھے امیر المومنین ہٹ جائیے جلدی سے ہٹیے, یہ دیوار گرنے والا ہے, آپ دیوار کے نیچے دب کر مر جائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا, میں دیوار کے نیچے دب کر نہیں مروں گا, میرے لیے تو حضور نے یہ فرما دیا ہے, لہذا تم پریشان نہ ہو, کوئی خطرہ نہیں. اپنا کام پورا کیا, پھر وہاں سے ہٹے, پھر دیوار گری. میرے محترم دوستو, صحابہ کو اس درجے کا یقین اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر تھی, جیسا فرما دیا ویسے ہی ہوگا. جب غنیمت کا مال آیا فارس کا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں, تو فہرست منگایا, تو فہرست دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ فہرست غلط ہے, ٹھیک نہیں, اتنے سارے سامان میں آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فہرست ٹھیک ہوئی, ہم نے تو دیکھ کے فہرست بنائی, نہیں یہ فہرست ٹھیک نہیں. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرا کے کنگن سوراخا کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے, اور وہ کنگن کسرا کے خزانے سے آنے والا ہے, اور اس فیس میں اس کنگن کا ذکر نہیں ہے. ضرور تمہاری یہ فہرست غلط ہے, پھر دیکھو, تلاش کرو. پھر سارے مال ساری چیزوں کی تلاشی کے بعد پتہ چلا کہ ہاں واقعی وہ اس کنگن کا ذکر کرنے میں غلطی ہوئی. رہ گیا کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرا کے وہاں سے جو غنیمت کے مال آئیں گے اس میں کسرا کے کنگن ہوں گے, وہ کنگن سوراخا کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا, ایسا ہونے والا ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. تمہاری فہرست غلط ہے. تو میرے محترم دوست بزرگوں, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اس طرح یقین کرتے تھے, اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے تھے, توکل کرتے تھے, اللہ پر بھروسہ کرتے تھے, ان کو روزی کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں. تو جو لوگ دنیا میں اللہ پر بھروسہ کرے, توکل کرے, ان کو کسی بات میں کوئی پریشانی نہیں. وہ یہ یقین جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق کا ذمہ دار ہے, اور وہ ضرور ہمیں ہمارے رزق ہمارے پاس پہنچائے گا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں فارغ کر دیا ہے, لیکن ہم فارغ نہیں ہوئے, اس لیے کہ ہم نے ایمان نہیں بنایا, اور اللہ پر توکل جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا توکل نہیں کیا, اللہ کے وعدوں پر اللہ کی باتوں پر جس طرح سے یقین نہیں کیا جیسے یقین کرنا چاہیے. اب یہ دعوت کے میدان میں نکل کر محنت کر کے اس یقین کو بنانا ہے. تو دنیا کے بارے میں ہمیں فارغ کر دیا تاکہ ہم آخرت کے لیے فکر کریں, اور دنیا کو پیچھے رکھیں اور آخرت کی ضرورت کو آگے رکھیں, دنیا کو معمولی سمجھیں اور آخرت کو بہت بڑا سمجھیں کہ بھائی آخرت میں جانا ہے. اگر ہم نے سامان تیار کر کے نہیں کیا تو پھر ہمیں پریشانی ہوگی, اگر ہم سامان تیار کر کے گئے تو پھر ہمارے لیے آخرت آرام کی اور راحت کی بنی. اور فرما دیا وکیل آخرت عذاب شدید, جو لوگ دنیا میں آخرت سے غافل ہو کر چلیں گے اور آخرت کے لیے تیاری نہیں کریں گے, اور بلکہ دنیا کو ترجیح دیں گے آخرت پر, اور پھر دنیا میں مشغول رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے دنیا لینے کے لیے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو برباد کیا, اللہ تعالیٰ کے عوامر کو برباد کیا, اس کا پرواہ نہیں کیا, اپنی خواہشات کے پیچھے چلے, تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑا عذاب ہے. وفی الآخرت عذاب شدید. اور جنہوں نے دنیا کو پیچھے رکھا اور آخرت کو آگے رکھا, جب دنیا اور آخرت دونوں اکٹھے آ جائے تو پھر وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو لے لیتے ہیں. یہ آخرت کی تلقین دینے والے ہیں کہ دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے, کون سا لوگ ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی دنیا چھوڑ دو آخرت لے لو.
تبلیغی بیانات.
اس لیے کہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا تھوڑے وقت کے لیے ہے. اگر مزہ لگے, بھوک لگی تو کھانا کھایا, بھوک دور ہوا پھر دوبارہ اس کو بھوک لگے, پیاس لگا پانی پیا اور پھر دوبارہ اس کو پیاس لگی. اسی طرح دنیا کے ہر چیز, کوئی چیز مزیدار ہو تو کھانا, وہ مزیدار چیز کھا لیا تو پھر مزہ اس کا ختم ہو گیا. ساری چیزیں دنیا میں ختم ہونے والی ہیں اور آخرت میں ساری چیزیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں, ہمیشہ باقی رہنے والی. جس کو تکلیف ہوگی اس کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ہے اور جس کو خوشی ہوگی اس کی خوشی ہمیشہ کے لیے ہے. کبھی اس کی خوشی جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں, کبھی ختم نہیں ہوگی. جو آخرت میں عمدہ جنت کے کپڑے پہنائے جائیں گے جن کو, ان کے کپڑے کبھی میلا نہیں ہوں اور ان کا کپڑا کبھی پرانا نہیں ہوگا. جو جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. جو کھانا کھائے گا وہ کبھی پیشاب پاخانہ میں نہیں بدلے گا کوئی چیز. تو آخرت میں ہر چیز ہمیشہ رہے گا. اور جو تکلیف ہے اس تکلیف میں اگر کوئی جہنم میں چلا گیا وہ تکلیف کی جگہ ہے, تو وہاں تکلیف روز بروز بڑھتی رہے گی. یہ نہیں کہ بھائی 10 سال تکلیف اٹھائی اب تکلیف کم ہو گئی, نہیں, روزانہ اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہے گا, بڑھتا ہی رہے گا, بڑھتا ہی رہے گا. جنت والوں کی جنت کی خوشی روزانہ بڑھتی رہے گی, بڑھتی. اس لیے جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی دنیا میں ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور آخرت میں بھی بہت بھاری تکلیف ہے, آخرت میں بھی بڑی خوشی کی چیز ہے, تو انہوں نے دنیا کو پیچھے رکھا اور آخرت کو ترجیح دے دی, آخرت کو لے لیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, انصار مدینے کے صحابہ, وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہم نے تو اسلام کی بہت خدمت کی, دین کی بہت خدمت کی اور بہت قربانیاں دی, اب ہمارے مدینے میں پانی کی تنگی ہے, پانی کم ہے, ہم کھیتی باڑی کرنے والے ہیں, پانی کی ضرورت ہے لیکن پانی بہت کم ہے, چلو ہم اللہ کے رسول کے پاس جائیں اور ان سے یہ درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے پاس یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی مدینے میں ایک نہر جاری کر دیں تو پانی کی کمی جو ہے دور ہو جائے, پانی کی کمی نہ رہے اور ہمیں کھیتی باڑی کرنے میں آسانی ہو, سہولت ہو. ایک پانی کا نہر اللہ کے رسول سے مانگیں گے, یہ مشورہ کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں, ان کے مشورہ کو بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا یہ لوگ اس کے لیے مشورہ کر رہے ہیں. تو آخرت دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اچھی چیز اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں بندوں کو. اللہ بڑا مہربان ہے بندوں پر, بندہ دعا مانگتا ہے اے اللہ فلاں چیز کی ضرورت ہے فلاں تکلیف ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دعا دنیا میں نہیں ملتی اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے. اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ان دعاؤں کو آخرت میں جمع کر کے رکھتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم سے دعا کے لیے کہا تھا تم نے دعا مانگی تھی؟ ہاں اے اللہ ہم نے تو بہت دعا مانگی. اچھا کچھ دعا کے نتیجے تم نے دنیا میں دیکھے؟ ہاں ہاں دیکھا ہے. اور کچھ دعا ایسی بھی ہوئی جس کا کچھ نتیجہ دنیا میں نظر نہیں آیا اور تم سمجھے کہ بھئی ہماری دعا شاید قبول نہ ہوئی. کہتے ہیں کہ وہ دعا ہم نے تمہارے لیے جمع کر کے رکھا ہے آج کے دن کے لیے قیامت کے دن کے لیے آج تمہاری